تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لكم فيها ما تدعون فقال تعالى في مقام آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
تمام مسلمان بھائی بہن نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پوری زندگی اس سنت پر عمل کریں گے. اور جس کو جس کو آپ بتا سکو سکھا سکو ان کو بھی بتاؤ اور سکھاؤ, انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنے کا اللہ ثواب عطا کریں گے. یہ ایک پہلی کام کی بات اس مجلس کے شروع میں میں نے آپ سے عرض کی. اسی لیے ایک بات خاص کر دیا, مذہب اور سیاست. مذہب کو ہم گجراتی میں دھرم کہتے ہیں, انگریزی میں ریلیجن کہتے ہیں, اور سیاست اس کو ہم گجراتی میں راجکارن کہتے ہیں, انگریزی میں پولیٹکس کہتے ہیں. تو مذہب اور سیاست, اسلام اور سیاست, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, دونوں ایک چیز ہے. جو مسلمان اس کو الگ الگ سمجھتے ہیں ان کو بیچاروں کو ابھی تک اسلام ہی کی خبر نہیں ہے. میں آج کل مسلمانوں کو ایک بات بہت درد ہے, مجھے اس کا بہت دکھ ہے, اور دکھ سے میں سب جگہ کہتا ہوں, بہت سی جگہوں کہتا ہوں کہ ہم ایک بات بولتے بہت ہے, سنتے بھی بہت ہے, لیکن کرتے زیرو ہے. وہ یہ کہ ہم ہر جگہ بولتے ہیں سنتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام مکمل مذہب ہے. بالکل سچی بات, اس پر میرا آپ کا ایمان ہے, نہ کہہ ہی نہیں سکتے. قرآن کی آیت ہے,
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آج جمعہ کی رات بھی ہے, مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے, اور جمعہ کی رات میں درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. صرف جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھو. کتنا چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اذیت کرنے کی تو حضور کا سلام سلام کون سے آگے. ہمارے حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کی رات کو 300 مرتبہ درود پڑھو کم سے کم. اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں, آج عشاء بعد آپ چاہے تجربہ کر لو, 10 منٹ لگی تھی 300 بار ضرور پڑھنے میں. اور اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کو. تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ ضرور پڑھیں گے. یہ آیت جو میں سنا رہا ہوں,
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي,
اللہ اعلان کرواتے ہیں حضور کی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا. یہ آیت اتری ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 82 دن پہلے. یہ آیت اتری ہے, یہ آیت اتری اور 82 دن میں حضور دنیا سے چلے گئے. اس لیے ہمارا ایمان ہے, ہمارا مذہب مکمل ہے. زندگی کی ہر چیز ہمارے دین نے ہم کو سکھائی, ہمارا ایمان ہے. یہ بات ہم بہت بولتے ہیں, بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اب کہوں میں آپ کو, ہم میں سے کتنے ہیں جس نے مکمل اسلام سیکھا ہے, بتاؤ. پورا اسلام سیکھا ہو، ایک ٹکا مسلمان بھی نہیں، ایک پرسن بھی نہیں، یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ ایک ٹکا مسلمان کو بھی مکمل اسلام معلوم نہیں اور سیکھنے کی توفیق بھی نہیں، خالی بولتے نہیں سنتے ہی ہے ہمارا اسلام مکمل، ہر چیز سکھائی، ہر چیز سکھائی، کیا سکھائی؟ اسی لیے میں علماء سے کہتا ہوں اپنی بستی کے اندر کچھ نظام بناؤ کہ مکمل اسلام کیا وہ سیکھنے کو ملے آپ کو، یہاں رہ کر کے کس کو کہتے ہیں کامل اسلام کو یہاں سیکھنے کو ملے، بہت بہت تو وہ پانچ باتیں سن لیتے ہیں، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، بس، لیکن اس کی ڈیٹیل عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عبادات کس کو کہتے ہیں، معاملات کس کو کہتے ہیں، معاشرت کس کو کہتے ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں، کیا ڈیٹیل اس کی، ایک طرح مسلمان بھی نہیں جانتے اور سیکھنے کی توفیق بھی نہیں، اس لیے میری بہت ادب سے درخواست ہے آپ لوگوں کو کہ مکمل اسلام سیکھو، پڑوسی لوگ ہیں آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر مکمل اسلام معلوم ہوتا نا تو یہاں آ کر مسجد میں دو بورڈ پڑھ کے دل میں مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بورڈ نہیں ہوتے، قسم خدا کی کہتا ہوں مجھے بہت دکھ ہوا اس بورڈ کو پڑھ کے، کہ اللہ کے راستے میں آئی ہوئی جماعت اعلان کر سکتی ہے، سفیر لوگ کو اعلان کی اجازت ہے، تو کیا سفیر اللہ کے راستے میں نہیں ہے؟ یہ اسلام کی جہالت ہے آپ، اس لیے یہ بورڈ لگایا، یہ الزام نبی کے اوپر ہے، کیا اللہ کے نبی نے چنگا نہیں کیا؟ ہے کوئی آدمی، کوئی گاؤں میں عالم نہیں ملا کہ جو بتلا تھا حدیث کہ حضور نے چنگا کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے راستے میں نہیں جو سبھی لوگ نکلتے ہیں؟ وہ قسم خدا کی وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے جو سفیر چندا کرنے آتے ہیں، اور میرے آقا نے چندا کیا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایک نہیں دسیوں حدیث ہے ایسی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندا کیا مسجد میں کھڑے ہو کر کے، آپ لوگ تعلیم ہی نہیں سنتے فضائل کی، فضائل کی تعلیم سنتے تو یہ بورڈ نہیں لگاتے، یہ بھی جہالت ہے، فضائل ہی نہیں سنتے ہم لوگ، فضائل اعمال میں ایک نہیں ایسی دسیوں حدیثیں حضرت نے نقل کی ہے، لیکن کون سنتا ہے فضائل اعمال میں، دسیوں حدیث حضرت نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندا کیا، مسجد میں چندا کیا، اعلان کیا اللہ کے نبی نے، اسی لیے جو آدمی بھی سفیروں کو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے وہ اسلام سے جاہل ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، ایسی چیزیں ہمارے اندر آج جو ہے نا یہ پارٹی بندی ایسی بوروں سے آتی ہے کہ جماعت الگ، مدرسے الگ، یہ ایسی چیزوں سے آتی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں، حضور نے یہ کام کیا ہے، اور جو کام حضور کرے وہ پوری امت کے لیے نمونہ ہے، اسی لیے یہ مینٹالٹی ختم کرو، اس کی ضرورت ہے، اور آج امت کو اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان، کہ مدرسے والے الگ، جماعت والے الگ، خانقاہ والے الگ، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اسی لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سب ہمارے دین کے شعبے ہیں، مدرسے بھی دین کے شعبے، خانقاہ بھی دین، جماعت بھی دین، جو آدمی مدرسوں کو دین نہیں سمجھے وہ آدمی ایمان کو آج تک نہیں سمجھ پایا ہو، مولانا الیاس صاحب کہاں فارغ ہوئے، کسی مدرسے میں پڑھے تو مولانا الیاس صاحب بنے، ورنہ وہ مان لیا سب کیسے بنتے؟ دارالعلوم دیوبند گئے اور پڑھے تو مان لیا سب بنے. پہلے دیوبند میں پڑھے پھر تبلیغ چالو کی. سن لو ساتھ ساتھ, مولانا الیاس صاحب نے پہلے دیوبند کے مدرسے میں پڑھا پھر تبلیغ چالو کی. فوراً کی نہیں, دیوبند پڑھنے کے بعد سہارنپور پڑھانے گئے مدرسے میں. نہیں جانتے ہو تو جانو, دیوبند سے پڑھنے کے بعد سہارنپور جا کے پڑھایا پہلے مولانا نے, پھر دلی آ کر کے میوات میں مکتب چالو کیے, پھر تبلیغ کا کام چالو کیا. کسی کو مولانا الیاس صاحب کی زندگی بھی معلوم نہیں ہے. دکھ تو یہ ہے, دیوبند فارغ ہوئے, سہارنپور پڑھایا, پھر دلی آئے, پھر دلی آ کر کے انہوں نے میوات میں پہلے مکتب چلایا, پھر انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. انٹرنیٹ کے اوپر میرے دو بیان ہیں مولانا الیاس صاحب کی زبانی پر. اس سال شہباز میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا, وہاں کے لوگوں نے پہلے سے ٹاپک دے دیا تھا کہ مولانا الیاس صاحب کی سوانح پر آپ کا بیان ہو رہا, تو میں نے وہاں دو گھنٹے بیان کیا ہے. پھر سینٹرل امریکہ گیا تو پاناما مرکز والوں نے بھی اصرار کیا کہ مولانا کی زندگی کھولو ذرا, تو وہاں بھی مرکز پر دو گھنٹے بیان کیا ہے. وہ ذرا سنو تاکہ سمجھ میں آوے اور یہ سب نفرت کے بیچ ختم ہو رہے, اس کی بہت ضرورت ہے آج کل. بھائیوں ایک بات کہہ کے پھر اصل ٹاپک پہ آ جاتا ہوں ورنہ دوسری لائن پہ چلا جاؤں. اس وقت ہمارے تمام دشمن آپس میں ایک ہو رہے اور ہم تین گروپ میں تقسیم ہو رہے کہ تبلیغ الگ, خانقاہ الگ, مدرسہ الگ. پھر کیا ہوگا امت کا؟ سارے دشمن ایک ہو جا رہے اور ہم تین گروپ میں ہو جا رہے کہ تبلیغ والے اپنی جگہ, مدرسے والے اپنی جگہ, خانقاہ والے اپنی جگہ. کیا ہوگا امت کا؟ سب دل سے جوڑو, احترام کرو ایک دوسروں کا, اکرام کرو ایک دوسرے کا, اور ایک دوسرے کو دین سمجھو, اللہ کا رستہ سمجھو. خانقاہ بھی اللہ کا رستہ, مدرسہ بھی اللہ کا رستہ, سفیر بھی اللہ کے راستے میں, جماعت بھی اللہ کے راستے میں, سب کو اللہ کا راستہ سمجھو. اس وقت اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ مذہب اور سیاست کو الگ سمجھتے ہیں انہوں نے بھی آج تک دین کو نہیں سمجھا. دیکھو کتنے علماء یہاں بیٹھے, ایک آیت سنا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑے دائی, نبی سے بڑا کوئی دائی ہو سکتا ہے؟ ارے بولو کوئی ہو سکتا ہے نبی سے بڑا دائی؟ ایک بہت بڑے دائی, ایک سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں. میں آپ کو سوال کروں گا, اس کو مذہب کہتے ہو کہ سیاست کہتے ہو؟ ایک بہت بڑے دائی, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر, ایک ظالم بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور جا کر کے سب سے پہلی بات کیا کہتے ہیں جو قرآن میں ایک نہیں کئی آیتوں میں؟
ان اسر عبادی لیلا انکم متبعون.
اس طرح کی آیتیں قرآن میں کہ اے فرعون, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر سب سے پہلی بات یہ کہی کہ فرعون میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنی قوم کو, بنی اسرائیل کو, مصر سے نکال کے لے جاؤں اور اپنے وطن ملک شام جاؤں, اس کے لیے میں آیا ہوں یہاں تمہارے پاس. اب تم کہو گے کہ نبی نے یہ کام راجکارن کا کیا مانا ہے؟ کسی میں ہمت یہ کہنے کی کہ نبی راجکارن بن گئے تھے؟ نعوذ باللہ علیہ وسلم. توحید کی دعوت کا تذکرہ پہلی مرتبہ میں نہیں ہے. اٹھا کے دیکھ لو پورا قرآن, وہ تو مجھے دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر سب سے پہلی بات فرعون کو یہ کہی کہ بنی اسرائیل پر, میری فیملی پر, میرے خاندان کے لوگوں پر تیرا ظلم ہو رہا ہے, ان کو چھوڑ, ہم لوگ یہاں سے نکل کے اپنے وطن میں جائیں گے. اس جگہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو دنیا کے ظلم سے بچانا یہ بھی نبیوں کا سب سے بڑا کام ہے. اپنے لوگوں کو ظلم سے بچانا, مظلوم ہونے سے بچانا, ظالم سے بچانا یہ بھی سب سے بڑا نبیوں کا کام ہے. اب تم اس کو یہ کہو گے کہ نبی ایجپٹ میں جا کر فرعون کے دربار میں راجکارن کھیلنے بیٹھے, یہ کہو گے؟ کبھی یہ مت سوچنا, یہ دماغ میں سے نکالو. راجکارن الگ ہے, مذہب الگ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر سب سے پہلی اسلامی حکومت قائم کی حضور نے مدینہ میں, اور اسلام کے طریقے کے اوپر حکومت چلا کے بتائی حضور نے مدینہ کے اندر. مدینہ کو اس کا سینٹر بنایا, کیپیٹل بنایا, راجدھانی بنائی حضور نے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم, انہوں نے کیا کام کیا؟ اسی لیے سمجھو میرے دینی بھائیوں, کوئی مظلوم ہو اس مظلوم کو ظلم سے بچانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت. اور میں آپ کو کہوں, آزادی کی ہسٹری سننے بیٹھے ہو نے, اس وقت ہم والڑ کی مسجد میں بیٹھے ہیں, دینی بیان سن رہے ہیں, یہ کس کی برکت ہے؟ کل کی برکت ہے. اس وقت ہندوستان میں ہزاروں مدرسے ہیں, ہزاروں مکتب ہے, ہزاروں دعوت و تبلیغ کے مرکز ہے, ہزاروں جماعتیں چل پھر رہی ہے, کل کی برکت ہے. یہ برکت ہے اللہ کے ان نیک بندوں کی جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی محنت کی, ان کی برکت. اور آزاد کرانے کے بعد جب نعرہ لگ رہا تھا کہ جاؤ پاکستان, جاؤ پاکستان, جاؤ یہاں کوئی مسلمان نہیں چاہیے, تو اس وقت وہ اللہ کے بندے ڈٹ کے جم کے کھڑے ہو گئے, سر پہ کفن باندھ کے, ہم پاکستان نہیں جائیں گے, ہم اسی ملک میں رہیں گے. وہ اللہ کے بندے جم کے ڈٹ کے سر پہ کفن باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے, اور سب پاکستان چلے جاتے تو آج ہی مجلس ہوتی. یہ ہندوستان بھر میں ہزاروں مدرسے چلتے, یہ سب مرکز ہوتے, یہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہوتی, میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہوتا. سیمپل دیکھنا ہو تو پنجاب ہریانہ کے اوپر جا کر سیمپل اس کا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو, ابجوں رحمتیں نازل ہو. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب ہمارے وہ اقابر ہیں, وہ بزرگان دین ہیں جو 1947 کے اندر ڈٹ کے کھڑے رہ گئے کہ ہم نے پاکستان مانگا نہیں تھا, ہم پاکستان نہیں جائیں گے, ہم اسی ملک میں رہیں گے اور اسی ملک میں ہمارا جینا اور مرنا ہوگا. یہ ان کی برکت ہے, ان کی قربانیوں کی, ان کی ہمت کی, ان کی بہادری کی, اور اسی کی برکت سے یہ پورے ملک میں مسجد, مدرسے, جماعت, مرکز سب آباد ہے. اسی لیے بعض لوگ کبھی کیا بولے تھے کہ جمعیت علماء ہو تو راجکارن کی جماعت, ان کو بیچاروں کو کچھ خبر ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ, اگر آپ کو معلوم نہیں اور میری بات سچی نہیں لگے, حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ سورت میں ہی ہے, ان کی تو مانو نا, میری نہیں مانو تو جا کے ان کو پوچھ لو, میرے نام سے پوچھنا کہ اس نے تمہارے نام سے سنایا, کھلی بات کے ساتھ میرے نام سے کہنا کہ انہوں نے تمہارے نام سے سنایا. اور یہ قصہ میں نے اور لوگوں سے بھی سنا, لیکن میں مولانا لاٹ صاحب کے نام سے اس لیے سنا تھا تاکہ آپ کو زیادہ یقین آئے. اور مسجد میں بیٹھا ہوں. انہوں نے مجھے نظام الدین مرکز پر بیٹھ کر یہ قصہ سنایا تھا. 1947 میں دیش کے آزاد ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ایک بات آئی جماعت تبلیغ کے بارے میں, اور کہنے والوں نے نہرو جی کو کہا, پہلے وڑا پردھان کو, کہ ان کو کہو کہ مرکز نظام الدین سے ہٹا کر پاکستان لے جائے, یہاں نہیں چاہیے. اس پر گرم گرم پارلیمنٹ میں چرچا ہوئی کہ بند کرواؤ یہاں نظام الدین کا مرکز تو پاکستان لے جائے آزادی کے بعد. تو اس پارلیمنٹ میں جب گرم گرم چرچا ہوئی تو پنڈت جواہر لال نہرو نے مولانا ابوال کلام آزاد کو اشارہ کیا, آپ جواب دے اس کا. مولانا آزاد شکشن منتری تھے, ایجوکیشن منسٹر, اور اس پارلیمنٹ میں مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب سہاروی بھی بیٹھتے تھے. مولانا عبد الرحمان صاحب کو کوئی جانتا ہی نہیں, بہت بڑے آدمی ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جنازے کی نماز میں بھارت کے وڑا پردھان نہرو جی روتے روتے پیدل چلتے ہوئے آئے تھے مولانا عبد الرحمان صاحب کی جنازے کی نماز میں. اور دلی کی جمعہ مسجد کے سامنے جب ان کی جنازے کی نماز کی صف لگی تو حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نے نماز پڑھائی تھی, تو نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے پہلے کھڑے ہونے والے بھارت کے وڑا پردھان تھے نہرو جی, پہلے کھڑے ہو گئے. اتنے عظیم انسان ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب سیال میں. 1947 میں جب ملک کا تقسیم ہوا تو مولانا نے جو دوڑ دوڑ کر کے رات رات مسلمانوں کی جان مال ایمان کو جو بچایا ہے, 8-8 دن کے بعد قسم خدا کی اس بندے نے ایک لقمہ کھایا ہے 8-8 دن کے بعد, اور دوڑ دوڑ کر کے ایمان کو بچایا ہے. ان کی وہ خدمت دیکھ کر کے بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ کہتے تھے وہ زمانے میں, حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری جیسے, کہ مولانا اگر ایک رات کا ثواب دے دے تو میں زندگی بھر کا ثواب دینے تیار ہوں, ایک رات کا ثواب دے دے. شاید ان راتوں میں تہجد بھی نہیں پڑی ہوگی حضرت نے, فجر بھی مشکل سے پڑی ہوگی, لیکن دوڑ دھوپ کائی کی تھی, یہ مسلمان بچ جانے میں یہ ملک میں سلامت رہے اس کی دوڑ دھوپ. تو جب پارلیمنٹ میں گرم نرم چرچا ہوئی کہ ان کو گور مرکز یہاں سے لے جا رہے ہیں, تو خود وڑا پردھان نہرو جی نے مولانا کو کہا آپ جواب دو. مولانا کھڑے ہو گئے پارلیمنٹ میں اور کہا نہرو جی یہ میری جماعت ہے, میری جماعت ہے, اور یہ یہیں رہے گی اور مرکز یہیں رہے گا, ہٹے گا نہیں. بس اتنے 2-3 واقعے جملے بولے مولانا نے, نہرو جی نے کہا ٹھیک ہے بس اسی کو پاس کر دو, بات ختم کرو. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولانا آزاد کے 2-3 جملوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے اس ملک میں اس کام کو جمانے کا فیصلہ کروا دیا. اس لیے جب تک مولانا آزاد زندہ رہے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا امام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں باقاعدہ ان کو ملنے جاتے تھے تھوڑے دنوں میں, کیونکہ وہ منسٹر تھے تو دلی میں ان کو گورنمنٹ کا بنگلہ ملا ہوا تو وہاں ملنے جاتے تھے دونوں, حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب بھی اور مولانا انعام الحسن صاحب بھی باقاعدہ ملنے جاتے تھے, کہ ان کا بڑا احسان ہے پورے اس کام کے اوپر. اب ہم کہیں گے کہ مولانا آزاد تو جمعیت ہی تھے, راجکارن ہی تھے, جماعت تبلیغ خالص اللہ کا کام ہے, یہ لوگ یہ مینٹالٹی مٹاؤ, یہ مینٹالٹی بہت ڈینجر ہے. ہمارے دین کے اندر سیاست اور مذہب کوئی الگ چیز نہیں ہے, دونوں ایک چیز ہے. اور مظلوموں کو ظلم سے بچانا, دکھی لوگوں کی مدد کرنا, خدمت کرنا, یہ بھی اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ جتنے ہمارے اقابر بزرگان نے دی, انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس ملک کے لیے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا. ان حضرات نے جو سنت کی اتباع کر کے دکھائی اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے اندر آئے تو بہت ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی, ان کی برکت سے یہ دارالعلوم دیوبند اتنا چمکا, ان کی برکت سے. انگریزوں نے ان کے پکڑنے کا وارنٹ نکالا تھا, وارنٹ, اس لیے کہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے لڑنے گئے, انگریزوں نے وارنٹ نکالا. تو تین دن چھپے اور تین دن چھپنے کے بعد باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت چھپے رہو نا, تو کیا فرمایا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت گار میں تین دن چھپے تھے. پھر میرے حضور بھی نکل آئے تھے گارے گار فور میں سے. ہم پڑھتے ہیں قرآن, ہجرت کے وقت اس گار سور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر یہ دو ہے اور مکہ کے دشمن پکڑنے کے لیے آئے, حضرت ابو بکر تو بہت گھبرا گئے, وہ گفا کا منہ ایسا تھا کہ وہ ذرا بھی نیچے دیکھے اور پہاڑی رستوں پر تو آدمی نیچے دیکھ دیکھ کے چلتا ہے, تو کہا ابھی ہم کو دیکھ لیں گے مکہ والے اور پکڑ لیں گے. تو حضور سے کہہ رہے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر سے کہا کہ گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ؟ ارے بولو یقین کے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ. تین دن چھپے پھر دار سے باہر نکل گئے. اب دیکھو یہ کیسی سنت کے اوپر عمل کرنے والے, کبھی سوچا بھی آپ نے ایسی سنت کو؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کا وارنٹ ہے اور کہہ رہے تین دن چھپے باہر نکل گئے, پکڑنا ہو تو پکڑ لے گئے, اس لیے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن چھپے تھے پھر باہر نکل گئے. کیسی سنت کی اتباع ان لوگوں کی زندگی میں, سوچنے کی چیز. آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, نام نہیں جانتے تو جان لو بہت بڑے انسان. تو کی پہچان کراؤ, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد, یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, دیوبند مدرسے کے پہلے عالم, پہلے اسٹوڈنٹ اور پہلے شیخ الحدیث وہ ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. بہت عظیم انسان تھے, عظیم انسان. ابھی جو اپنے بھارت کے راشٹرپتی ہیں ماننیہ پرانو مکھرجی, ان کی زبان سے میں نے کچھ سنا, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں اور سامنے بیٹھ کے ریڈیو پر چینل پر کہیں ایسے سامنے آمنے بیٹھ کر گئے. جب وہ حضرت شیخ الہند کی یاد میں ٹکٹ کا ویموچن کر رہے تھے, حضرت کی یاد میں ٹکٹ چھپی ہے, تو راشٹرپتی جی کے شبد تھے بھارت دیش خوش نصیب ہے کہ اس کی سر زمین پر ایسے انسان پیدا ہو رہے ہیں. وہ تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. ابھی کچھ وقت پہلے ہمارے ملک نے ان کی یاد میں ٹپال ٹکٹ بار پاڑی, ان کی چروڑ ریشمی رومال کے اوپر, ریشمی رومال مومنٹ کے اوپر. چار برس تقریباً جیل میں رہے مالٹا میں, یوروپ میں, انگریزوں نے وہاں جیل میں رکھا تھا حضرت, اور ساتھ میں حضرت کی شادی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی. اب وہ دونوں جیل میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں اردو میں, قرآن کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اردو کے اندر, وہاں جیل میں بیٹھ کر کہا ہم ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے, انگریزوں نے پکڑ کے جیل میں بھیج دیا, تو جیل میں بیٹھے بیٹھے پورے قرآن کا ٹرانسلیشن لکھ ڈالا. اب تم یہ کہو کہ یہ راجکارنی لوگ تھے. میرے دینی بھائیوں, اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو محنت کی, انگریزوں سے چھڑانے کے لیے جو محنت کی, وہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کی, اللہ کو خوش کرنے کے. اسی لیے ان حضرات کو بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب خواب دیکھے, خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہے, کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے جنت عطا فرمائی, نوازا ہو. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نامت بھی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سہارنپور مدرسہ جنہوں نے چالو کیا ہے مظاہر العلوم, ان کا نام مظہر اور ان کے نام سے ملتا جلتا مظاہر العلوم, نام مولانا محمد مظہر صاحب. ان کے بارے کے اندر ہیں کہ وہ بھی شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے لڑنے لگے, وہ بھی اللہ نے ان کی زندگی باقی رکھی تھی جو شہید نہیں ہو گئے, باقی بہت سارے لوگ شہید ہو گئے انگریزوں کے سامنے لڑتے لڑتے, تو شہید نہیں ہوئے, بچ گئے, زخمی ہوئے تھے. تو پھر وہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے, جب بھی دیکھو ہونٹ چوسا کرے تو اپنے کوئی ہوئے تو کہیں کہ ذرا پھر وہ ڈھیلا ہے, ایسا آدمی جو ایسا کام کرے. اسی لیے ایک مرتبہ ہمت کر کے پوچھے حضرت کہ آپ ہونٹ کیوں چوستے رہتے ہو بیٹھ رہے, ہر بات تھوڑی بتانے کی ہوتی ہے, سجن بتاؤ. اب بتاؤ کیا ہے یہ, کہ ہم 1857 میں انگریزوں کے سامنے جب وپلو ہوا تھا تو اس میں ہم لڑنے کے لیے گئے شاملی کے میدان میں, حضرت مولانا محمد ناصر صاحب نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی, اور حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی, حضرت حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ شہید ہو گئے. یہ سب لوگ تھے. کہا جب جنگ ہوئی بہت سارے لوگ شہید ہو گئے, میں زخمی تھا, تو دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں سے جنت کی ہوئے, جنت کے سونے چاندی کے پیالوں میں جنت کا پانی لے کر کے شہیدوں کو پلانے آ رہی ہے. ایک بھول میرے پاس بھی آئی ہے, کیونکہ میں زخمی تھا, پڑا ہوا تھا, میرے پاس بھی آئی اور میرے منہ کے ساتھ اس نے پیالہ لگایا, ابھی خالی لگایا, جتنے میں دوسری اور میں اس کو آواز دی کہ نہیں نہیں وہ زندہ ہے ان کو نہیں پلانے کا, یہ کہہ کر کے وہ ہول نے پیالہ ہٹا لیا اور غائب ہو گئی. تو کہا جنت کی نعمت تو سدا باقی رہتی ہے, تو خالی وہ پیالہ ٹچ ہوا ہوٹ کے ساتھ تو کہا اس کا مزہ زندگی بھر ہوٹ سے جاتا ہی نہیں. کیسے اللہ کے ولی لوگ تھے. اب اس کو یوں کہوں کہ راجکارن ہے, ملک کی آزادی کے لیے محنت کی, اس کو راجکارن کہو گے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے واسطے. اس لیے بھائیو بہت نیرو مائنڈ نہیں رہنے کا, براڈ مائنڈ رہنے کا. ہمارا اسلام تو بہت وسیع ہے, بہت کشادہ ہے. حضور نے سیاست کیسی, قرآن میں کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ساری باتیں بیان کی, تو نعوذ باللہ ایسا کہو گے قرآن میں راجکارن ہے؟ کوئی مسلمان ہے اس کی ہمت کرے؟ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے 1757 سے لے کر 1857 اور 1857 سے لے کر 1947 پورے 200 برس اس ملک کے لیے قربانی, اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا یہ کوئی دنیا داری ہے, یہ راجکارن ہے, یہ دنیا ہے, ایسا نہیں سمجھا. انہوں نے دیش کی خدمت کرنا اپنے دین کا ایک حصہ سمجھا. دیش بچاؤ، ملک بچاؤ، ایمان بچاؤ، اسلام بچاؤ، اس کو انہوں نے دین سمجھا اور دین سمجھ کے کام کیا. اسی لیے ان حضرات کی قربانیوں اور دعاؤں کی برکت سے جو ہم اس وقت سلامت ہیں، ان کی قربانی، ان کی دعائیں اس کی برکت ہے جو اس وقت ہم بہت عزت عافیت سے رہتے ہیں، سلامتی سے رہتے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کی صبح تک عزت عافیت سے رکھے. اسی لیے میرے دینی بھائیوں، یہ تو کچھ ہائی لائٹ کے انداز میں دینی باتیں میں نے آپ کو ذکر کیا. بہت لمبا چوڑا اتہاس ہے، اس کو پڑھو، کتابوں کے اردو میں بھی کتابیں ہیں، کچھ گجراتی میں بھی چھپ گئی ہے، انگلش کے اندر بھی ہے، اس کو پڑھو تاکہ پتا چلے. اور ہم کو ہسٹری معلوم ہو. آج ہم لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے، نہ اسلام کی، نہ دین کی، نہ ملک کی، نہ ملت کی، کچھ نہیں پڑھتے. ہم لوگ بیٹھ کر کے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا، ادھر ادھر وقت برباد کرنا. کچھ پڑھو، کچھ وانچو، وانچن کرو تو کچھ سمجھ میں آئے گا. جو قوم اپنے اتہاس کو جانتی اور سمجھتی ہے، اس قوم کے لیے دنیا میں پرگتی اور ترقی کرنا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. جو قوم نہیں جانتی، وہ قوم بیچاری جو ہے دنیا میں بہت جلدی غلام بن جاتی ہے، غلام. اور ایک کام میں آج کے حالات میں کرنے کے لیے آپ کو خاص کہتا ہوں. ایک کام تو بتا دیا کہ آپ کیا مکمل اسلام سیکھنے سکھانے کی کوئی فکر کرو. اور ایک اور کام خاص طور پر میں آپ کو بتا ہوں. آج کے حالات میں ہر مسلمان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلامی اخلاق کے ساتھ اس طریقے سے رہو کہ غیر مسلموں کے دماغ کے اندر مسلمانوں کے لیے اچھی بات آ گئے. یہ کرو کام. اسلامی اخلاق، ہم کو نبی نے کتنے اچھے اخلاق سکھائے. بیوہ یتیم کی خدمت کرو، مسلمانوں کی غیر مسلموں. کوئی بیمار ہو اس کی خدمت کرو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو. کوئی دکھی ہو، مظلوم ہو، پریشان ہو، اس کی خدمت کرو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. اور خدمت کرنا محض اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو خوش کرنے کے. قرآن میں اللہ نے قانون بتلایا، انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ہم کھانا کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. انما نطعمکم لوجه اللہ، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم خدمت کریں گے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جس کی ہم خدمت کریں گے تو اس سے بدلے کی کوئی امید بھی نہیں رکھنے کی کہ ہم کو کچھ بدلا جائے. اور آگے اللہ نے ایمان کی ٹاپ کوالٹی بدلائے، بدلا بھی نہیں، جس کی خدمت کرے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، اس کی بھی امید مت رکھو. تو ہم کو کہے آبھار، آبھار کا بھار بھی نہیں لینے کا، شکریہ بھی نہیں، تھینکس کی امید بھی نہیں. ہم نے اللہ کے لیے کیا، خدمت اللہ کے لیے کرو. آج کل لوگ سیوا کے نام پہ میوے کھا جاتے ہیں، بہت ڈینجر مسئلہ ہو گیا. کوئی کمیٹی بنتی ہے، کوئی جماعت بنتی ہے، کوئی انجمن بنتی ہے، کوئی تنظیم بنتی ہے، عجیب عجیب جو ہے بھوپاڑے باہر آتے ہیں، یعنی کہ حیران رہ جاتے ہیں ہم لوگ. جیسے وہ کیا رہا ہے اللہ کے لیے، بغیر بھید بھاؤ کے خدمت کرو. یہ خدمت لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام مسلمانوں کی محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. اور یہ آج کے حالات میں دین کی بہت بڑی خدمت ہے. اور اسلامی اخلاق اپنا, کسی کو ستانا نہیں, کسی کو تکلیف نہیں دینا, کسی کو پریشان نہیں کرنا, کسی کے پیچھے نہیں پڑنا, یہ ہمارے دین کی مبارک تعلیم ہے. اسلام سلامتی سکھاتا ہے, ایمان امن اور شانتی سکھاتا ہے. ایمان امن شانتی سکھاتا ہے, اسلام سلامتی سکھاتا ہے. یہ اسلامی اخلاق لاؤ زندگی کے اندر, بہت ضرورت ہے اس کی. آج کل تو ہمارے محلوں کی پہچان کیا ہو گئی کہ مسلمان کے محلے یعنی کہ جہاں گالی گلوچ ہوتی ہو رہی, جہاں لڑائی جھگڑوں کی آواز آتی رہے, وہ مسلمانوں کے محلے کی پہچان, جہاں گندگی ہوئے. حالانکہ نبی نے صفائی یہ سکھائی کہ گھر بھی صاف کرو, گھر کا آنگن اور باڑا آجو آجو بھی صاف کرو. حضور نے سکھایا ہم کو اس طرح صفائی رکھو. اسلامی اخلاق زندگی میں آئیں گے, دنیا کی قومیں اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرے گی, ان کے دل میں سے نفرت نکلے گی. اور یہ آج کے حالات میں اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑا دین کا کام ہے. اور ایک بات سنا کر کے دعا کرا دیا, اپنے ان کانوں سے اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں, نظام الدین مرکز پر فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے. حضرت کے بیان پہ اپنے ان کانوں سے سنا, اگر تمہارے کسی کام کی وجہ سے, تمہاری کسی بات کی وجہ سے ایک آدمی بھی اسلام سے نفرت کرنے والا بن گیا تو تمہاری جہنم بھڑکانے کے لیے کافی ہے. صاف سن لو مسلمان, اگر تمہارے کسی کام سے, تمہاری بات سے ایک آدمی بھی اسلام سے نفرت کرنے والا بن گیا, تمہاری جہنم کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. سوچو بھائیو, آج ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں نفرت آئے. لوگ کہتے ہیں ایسا اسلام, ایسے مسلمان, تم کو قرآن ایسا سکھاتا ہے, لوگ بھوکے ہوئے. ایسا کوئی کام ہم کو نہیں کرنے کا, ہم تو اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلائیں گے, اخلاق سے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا دین کتنا اچھا دین ہے, کتنا پیارا دین ہے. میرے حضور نے تو منافقوں کو بھی ساتھ میں چلایا منافقوں کو بھی ساتھ میں چلایا. اور آج تو ہم کو فوراً کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اپنے سرکل کا ہے کہ نہیں, تو مزہ آ رہا ہے, اتنا ہی مزہ آ رہا ہے. وہاں اللہ کے نبی منافقوں کو چلاتے تھے, غزوہ تبوک میں بھی منافقین ساتھ میں, غزوہ خندق میں بھی منافقین ساتھ میں, ان کو بھی برداشت کیا, منافقوں کو حضور نے چلایا ساتھ میں. میرے دینی بھائیوں, ہمارا اسلام تو بہت بڑا وسیع مذہب ہے. آج لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں کہ مسجد میں اللہ رہنے یہ لوگ جا کے کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ لا کر کے کسی کو بتا رہے ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی توفیق ہوئی؟ آج تو کوئی تم مسجد میں کسی ایک غیر مسلم ہندو کو لے آؤ تو کل فتوے چالو ہو جائے, سب چارو لکھتا میں ڈابریلی باڑولی اور آندھیلی کٹھاری علی کہ مفتی صاحب ہماری یہاں بلانا آتی ہندو کو مسجد میں لایا, اس کے ایمان کا کیا, فتوے چالو ہو جائے. الگ تو رات دن اسلام کے خلاف کام کرتا, وہ کبھی نہیں پوچھتا ہے میں کبھی کوئی لایا مسجد میں فتوے چالو. تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ لے جائے, کہو آمین. مدینہ جاؤ نا تو 8 برکتی کھمبے ہیں, برکتی کھمبے مسجد نبوی میں, اس میں ایک ہر کھمبے پر لکھا ہوا ہے اس پر کون سی برکت, یہاں کون سی برکت, یہاں کون سی ہسٹری, تو ایک کھمبے پر لکھا ہوا ہے اس توانت الوقود, آج تک لکھا ہے, پڑھ لو جا کے. استوانت الوفود، استوانہ عربی میں کہتے ہیں کھمبے کو، اور وفود کہتے ہیں ڈیپوٹیشن، قافلے، گروپ، حضور کی خدمت میں غیر مسلموں کے جو قافلے آتے تھے ان کو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں رکواتے تھے کہ یہاں رکو، اور جہاں حضور ان کو رکواتے تھے اسی جگہ وہ کھمبا ہے اور اس کا نام ہے استوانت الوفود. حضور تو مسجد میں رکواتے تھے غیر مسلموں کو، بولو، اور اپنے یہاں کو علاوے میں بھٹوے چھانو ہو جائے اس کے خلاف. اور کیوں رکواتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ محدثین نے، مفسرین نے اس کی حکمت لکھی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ یہاں ہوتا کیا ہے، نماز کا ماحول دیکھے، سیکھنے سکھانے کا ماحول دیکھے، آپس میں محبت کا ماحول دیکھے، اور یہی چیز ان کے دل میں اسلام کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنی تھی. وہ اسلام کو دیکھتے تھے مسجد میں آ کر. اس لیے بھائیو، آج تو ہم نے مسجد کے دروازے بند کر دیے، پھر اسلام کا ایک ہی ذریعہ، اسلام کی پہچان کیسے کراؤ گے؟ اسلام کی پہچان ہمارے اخلاق سے ہوگی، اخلاق سے، معاملات سے ہوگی. صحیح معاملات کرو. آج تو ہم گھروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو اس میں بھی گھوٹاڑے ہی گھوٹاڑے، اتنے گھوٹاڑے جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے معاملات اتنے صاف ستھرے ہو گئے کہ وہ غیر مسلم کہنا چاہیے کہ مسلمان سے ویوہار ہے، کوئی ٹینشن نہیں، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے. اس لیے کہ ان کے سامنے ان کے نبی کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری جماعت میں نہیں، اسلام میں نہیں ہے. دھوکہ دینے والا ہماری جماعت میں نہیں، اسلام کے اندر نہیں. بھائیو، معاملات، لیوڑ دیوڑ، ویپار اتنا صاف ستھرا رکھو، اتنا کلیئر رکھو کہ وہ دیکھ کر کے امپریس ہو رہے کہ اچھا مسلمان کتنے اچھے ہوتے، دھوکہ نہیں دیتے، بناوٹ نہیں کرتے، دو نمبر ہی نہیں کرتے. اور پھر اخلاق، اخلاق سے دل جیتو. یہ اس دور میں اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے. اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحیح صاف ستھرے معاملات، لیوڑ دیوڑ، سچی اور اخلاق، یہ بھی ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کرو گے یہ کام، اسلامی اخلاق لاؤ گے زندگی میں، معاملات کی صفائی جس کی برکت سے لوگ دیکھیں اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا چیز ہوتی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے یہ کر کے دکھلایا، عجیب عجیب قصے اس کے اوپر. حضرت شیخ زکریہ صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہیں، انہیں کی دوسری کتابیں بھی ہے لکھی ہوئی، انہوں نے اپنے وطن کاندلہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مسجد کا قصہ تھا، مسجد کی زمین کا، مسجد بڑا نہیں تھا. تو اس قصے کے اندر وہاں کے ہندو مسلمان سب نے انگریز جج کو کہا کہ حضرت، ہمارے یہاں مولانا صاحب جو بات کہتے ہیں نا، حضرت کے خاندان سے گزرے مولانا محمد بخش کا، وہ جو کہیں گے وہ بالکل صحیح سچی کہیں گے. وہاں کے ہندوؤں نے انگریز جج کو کہا، تو انگریز جج بھی حیران کیے کون سے مولانا صاحب ہیں، کہ ہندو بھی کہہ رہے کہ وہ جو کہہ رہے وہ صحیح، نہ مسلمان بھی کہہ رہے کہ وہ جو کہہ رہے صحیح. پہلے ہندوؤں نے کہا، بعد میں مسلمان نے کہا کہ مولانا آ کر کہہ رہے تو بات ہم مان لیں گے. تو انگریز نے بلایا مولانا کو عدالت میں، جاؤ عدالت میں آپ بتا دو کہ بات کیا ہے، کہ ایک پلاٹ مسجد کا ہے کہ ہندو کے مندر کا ہے، کس کا ہے بتا دو آپ آ کر کے، آپ جو کہیں گے میں فیصلہ لکھ دوں گا. پوری عدالت بھری ہوئی ہندوؤں سے مسلمانوں سے کہ مولانا کیا کہتے ہیں. اب مولانا اتنے بڑے اللہ کے ولی کہلوایا انگریز جج کو کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس لیے میں نہیں آتا، قسم کھائیے میں نہیں آتا. تو اس انگریز جج بھی عجیب و غریب تھا، اس نے کہلوایا حضرت آؤ انصاف کا مسئلہ ہے, آپ کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے انصاف کے بارے میں, آپ تشریف لائیے میں اس طرح بیٹھ جاؤں گا کہ آپ کو میرا منہ دیکھنا نہیں پڑے. انگریز جج نے کہلوایا, حضرت نے لکھا یہ قصہ پورا پڑھو اس کا. تب جا کے حضرت مولانا محمد بخش تشریف لے گئے عدالت میں اور گئے پالکی, وہ زمانے میں ہوتی تھی کار تو نہیں ہوتی تھی, پالکی میں بیٹھ کے گئے. انگریز جب ایک سائڈ ہو گیا تھا پھر بھی مولانا الٹے منہ بیٹھے عدالت میں اور بھری عدالت کے اندر کہا کہ میری جانکاری کے مطابق یہ پلاٹ مسجد کا نہیں ہے, ہندوؤں کا ہے. میری جانکاری کے مطابق اس کا اثر یہ ہوا کہ اس وقت عدالت میں جتنے ہندو تھے ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. کہ یہ آدمی کتنا سچا کہ مسجد کا مسئلہ تھا لیکن صاحب کہہ دیا کہ میری جانکاری میں یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی مسجد بھی نہیں ہے. کہ جو آدمی اپنی مسجد کے خلاف بات بولے, خلاف کی بات ہی نہیں تھی, سچی بات بولنی تھی, کہا اس آدمی کا مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ ایمان گیا. میرے بھائیو یہ معاملات ہم کو دکھانے لوگوں کو, آج تو مرے لے بھی زندہ نے زندہ بھی مرے لے, نہ کاغذ میں نہ پیڑی جامے میں, یوں نہ یوں نہ ایسا کرو نہ ویسا کرو نہ کھاؤ لوگوں کے پیسے. یہ معاملات تھے آج مسلمان میں, پیسہ چاہیے حرام کا حلال کا جھوٹ کا دھوکے کا بناوٹ کا کسی طرح کا بھی نوٹ چاہیے. معاملات صاف ستھرے رکھو, یہ صحیح صاف ستھرے معاملات یہ بھی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہے. لوگوں کے دلوں میں آئے گا اسلام کیا چیز ہے اور پھر اخلاق سکھاؤ اچھے اخلاق. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور شہادت عطا فرمائے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ سب حضرات کو کہ مغرب کے بعد اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے, یہ اللہ کے ان نیک بندوں کی قربانیوں کی برکت ہے اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے. اور میں تو سال میں دو مرتبہ آزادی کے ٹاپک پہ بیان کرتا ہوں, 15 اگست 26 جنوری. تو راستے میں مجھے پتا چلا کہ اعلان میں ایسا لکھا ہوا ہے راستے میں, تو میں نے کہا کہ میں تو اس ٹاپک پہ بیان کروں گا نہیں. تو اس سے ملتی جلتی باتیں میں نے ذکر کر دی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کے لیے میرے لیے دنیا آخرت میں اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے, خیر کا بھلائی کا ذریعہ بنا دے, ہدایت کا ذریعہ بنا دے. کوئی بات اگر کڑوی ہو گئی اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں تو اس کو آپ جو ہے مائنڈ مت کرنا, آج کی بھاشا میں مائنڈ مت کرنا, جانے دینا کہ بھائی کہہ دیا ہے. باقی وہ باتیں کہیے اللہ کو گواہ رکھ کر کے کہ جس کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. درود شریف پڑھو دعا کرو. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين اترفنا برمين, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. مولا اس وقت عالم میں جو حالات ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, اللہ ہمیں اور پوری دنیا کے ایمان والوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ پورے عالم کے اہل ایمان کی حفاظت فرما دیجیے, ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما. اے اللہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو عزت عافیت سلامتی ترقی کے ساتھ قائم دائم کرنا. اے اللہ ہمارے مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مراکز کی دین کے تمام کاموں کی اور کام کرنے والوں کی اے اللہ بھرپور حفاظت اور مدد فرما, حفاظت اور مدد فرما, حفاظت اور مدد فرما. اے اللہ دین کے تمام شعبے والوں میں آپس میں جوڑ عطا فرما, دل کا جوڑ عطا فرما, ظاہر باطن کا جوڑ عطا فرما. اے اللہ ہمارے دین کے تمام کاموں کو فتنوں سے بچا کر کے رکھے, اپنے اور غیروں کے شر سے بچا کر کے رکھے, خارجی داخلی ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے دیش میں رہنے والی تمام قوموں میں تمام مذہب والوں میں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رواداری عطا فرما, آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ, آپسی فتنوں سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہمیں اسلامی اخلاق کی توفیق عطا فرماؤ, اسلامی معاملات کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ, اے اللہ راضی ہو جائیے, اے اللہ راضی ہو جائیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرماؤ, زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرما, محبوسین کو رہائی عطا فرما, محبوسین کو رہائی عطا فرما. مظلوموں پر سے ظلم کے حالات ختم کر دیجیے, اجڑوں ہو کو آباد فرما دیجیے, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجیے, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ تمام انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پورے عالم میں عدل و انصاف قائم فرمائیے, ظلم فتنے فساد کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرماؤ, ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ, اخلاص میں برکت عطا فرماؤ, تقویٰ میں برکت عطا فرماؤ, تواضع کامل عطا فرماؤ, ذکر شکر کی کثرت عطا فرماؤ, زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ جو لوگ حج کے ارادے کر رہے ہیں سب کو حج مبرور مقبول عطا فرماؤ, زیارت مقبول عطا فرماؤ, سلامتی اور عافیت عطا فرماؤ, سلامتی اور عافیت کے ساتھ جانا آنا نصیب فرماؤ, حرمین شریفین کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی, اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرماؤ. اے اللہ یہ آپ کے بندے رات کے وقت میں مقامی لوگ اطراف کے لوگ اے اللہ یہاں پہنچے, ان سب کے آنے کو جمع ہونے کو قبول فرما دیجیے, آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے, ارتداد سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے, شریروں کی شرارت سے, فتنوں کے فتنوں سے, مختاروں کے مکر سے, اور ہر نو کے سہارا سے, جادو سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دعا کو اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. آمین 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 یا رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.